أجل المرسلين وإكرته الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. صلوات. آج کی ہماری گفتگو ایک ایسے واقعے کے حوالے سے ہو رہی جسے میں نے چند دن پہلے تھارگر میں پڑھا تو بہت سارے مومنین کرام نے یہ خواہش ظاہر کی کہ یہ واقعہ محفل مرتضیٰ میں بھی اگر آ جائے تو بہت بہتر، اور اس لیے کہ اس واقعے کے ساتھ جو ایک قصہ پورا بیک گراؤنڈ بنتا وہ جب تک کہ آپ کی سمجھ میں نہ آئے آپ ہمیشہ مغربی دنیا کے سامنے کمپلیکس میں مبتلا ہوں گے. اور دیکھیے، نہ میں کسی کا نام لے رہا ہوں نہ کسی کی طرف اشارہ کر رہا ہوں، لیکن اچھے خاصے پڑھے لکھے افراد میں بھی میں نے یہ کمپلیکس پایا کہ ان کے ذہن میں یہ خیال کہ ترقی جو کچھ ہے وہ مغربی دنیا نے کی، اور مسلمان نہ صرف یہ کہ انتہائی حقیر و پسماندہ بلکہ مغربی دنیا ہم پر احسان کرتی اگر وہ ہمارے قیمتی ایسٹ کو اپنے پاس لے جا کے محفوظ کر لیتی. یعنی بعض پڑھے لکھے لوگوں کا خیال کہ اگر یہ چیزیں ہمارے پاس رہ جائیں تو ہم اسے بھی بیچ کھائیں. یہ یورپ کا اور امریکہ کا احسان میں اور واضح کروں کہ جس نے ذرا سی ہسٹری پڑھی اس کو پتا کہ یورپ کی ساری ترقی کا دار و مدار، یورپ کی ساری ترقی کا دار و مدار اس لوٹ خسوٹ پر جو انہوں نے 3 یا 4 صدیوں تک پورے ایشیا اور افریقہ میں اور خصوصیت کے ساتھ ہندوستان میں مچا رکھی. لندن کی سڑکیں اگر سونے کی بنی تو وہ دولت کہاں سے کھینچ کھینچ کے لے جائی جا رہی، کس طرح سے ہمارے ملک، کس طرح سے ہمارے خطے، کس طرح سے عالم اسلام کو، اور کس طریقے سے افریقہ کو ان کم ترقی یافتہ قوموں کو استحصال اور ظلم کا نشانہ بنایا گیا، اور ڈبل ظلم کی دولت ساری ان کی لے جا رہی، وسائل اور ریسورسز سارے ان کے استعمال کیے جا رہے ہیں، اور اس کے بعد یہ کہہ کر ان کو جوتے بھی مارے جا رہے ہیں کہ تم حقیر ہو، تم پسماندہ ہو، ہم تمہاری مدد کر رہے ہیں، ہم تمہیں تمہارے پیروں پہ کھڑا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. برٹش میوزیم یا مثلاً امریکہ کی وہ لائبریری آف کانگریس کا ابتدائی حصہ، سوال یہ پیدا ہوگا کہ اگر کوئی شخص دوسرے کے مال کو لوٹ اور اس کے بعد اپنی دکان میں ڈسپلے پہ رکھے تو دنیا کے ہر قانون میں وہ مجرم، لیکن اگر پوری قوم کی دولت کو لوٹ کے لے جایا جائے اور برٹش میوزیم کے نام سے ایک ایسا عجائب گھر بنایا جائے کہ جس میں فخر کے ساتھ کہا جائے کہ یہ ہم ہندوستان سے لائیں اور یہ ہم مصر سے لائیں اور یہ ہم فلاں ملک سے لائیں، تو اسے امریکہ یا برطانیہ کی ترقی اور ان کی علمی دیانت قرار دیا جائے، اور اگر کبھی ہمارے ممالک میں سے کوئی یہ اعتراض کر کہ جب چیز ہمارے ملک کی، جب یہ خزانہ ہمارے ملک کا، جب یہ ہیرا ہمارے ملک کا، تو آخر آپ کو اختیار کیا ہے اسے اپنے پاس رکھنے کا، اسے واپس کیا جائے، تو ہمیں برین واش کر یہ سبق پڑھایا جائے کہ ہمارا، برطانیہ والے کہیں کہ ہمارا احسان مانو کہ ہم نے تمہارا یہ کوہ نور ہیرا، یہ ہم نے تمہاری یہ قیمتی اثاثے اپنے پاس رکھ کے تم پر احسان کیا ہے، ورنہ تم بھی اس کو بیچ کے کھا جاتے. اتنا زیادہ یہ پروپیگنڈا کیا گیا کہ بعض ایسے افراد کہ جن سے یہ توقع بھی نہیں کی جا سکتی، یعنی وہ کسی حیثیت مختلف تنظیموں اور اداروں کی قیادت کے فرائض انجام دے رہے ہیں، اور یعنی پیسے یہاں کے کھا رہے ہیں اور گل یورپ اور امریکہ کے جا رہے ہیں، فقط اس لیے کہ ان کے سامنے ہسٹری نہیں، ان کے سامنے تاریخ نہیں. وہ جب سے اس دنیا میں پیدا ہوئے اس کے بعد سے انہوں نے دیکھا، اس سے پہلے کا دور انہوں نے نہ پڑھا، نہ پڑھنے کی زحمت گوارا کی. یہ مغربی طاقت آج اگر ہم غریب، آج اگر ہم پسماندہ، آج اگر ان کے اسٹینڈرڈ سے ہم انتہائی گندے اور انتہائی میلے کو سہلے، تو یہ کس نے ہم کو اس حالت پہ پہنچایا؟ کس نے ہمارے ذہن کو بگاڑا؟ کس نے ایسا نظام تعلیم یہاں پہ قائم کیا کہ جس کے نتیجے میں یہ سب کچھ ہو رہا؟ اور خصوصیت کے ساتھ ایک مسئلہ. یہ واقعہ جو میں بتا رہا ہوں اس لیے بہت اہم کہ اکثر لوگ جو برطانیہ کے عجائب گھر یا میوزیم دیکھ کے آتے وہ یہی امپریشن لے کے آتے کہ چلو اللہ کا شکر دولت پاکستان کی ہے لیکن وہاں محفوظ تو ہے, اثاثے انڈیا کے ہیں لیکن وہاں محفوظ تو ہے. نہیں, یہ باقاعدہ تاریخ بتا رہی کہ کس طریقے سے ہمارے ذہن کو برین واش کیا گیا, ہمارے مزاج کو بدلا گیا اور ہمیں لوٹا بھی گیا اور کوشش بھی کی گئی کہ ہم کبھی علم حاصل نہ کرنے پائیں. چھوٹی سی بات, لیکن یہ تو جو بات مجھے بیان کرنا ہے بیان کروں گا, اس سے پہلے اپنی گفتگو کا رب ان تین مجالس سے ملا لوں تاکہ آج کی تقریر موضوع سے ہٹ کے محسوس نہ ہو. اور وہ یہ کہ ان تین تقاریر کا لب لباب یہ بن رہا کہ جو شریعت کے اعتبار, بلکہ آج تو چائلڈ سائیکولوجی کے ماہرین بھی اس بات کو مانتے کہ بچہ سب سے زیادہ وہ اثرات قبول کرتا جو بچپنے میں اس کے چاروں طرف سے, وہ آوازیں جو اس نے اس وقت سنی جب وہ پیدا ہوا, وہ ماحول جو اس نے اس وقت پایا جب وہ چل نہیں سکتا تھا, پھر نہیں سکتا تھا, بول نہیں سکتا تھا, مگر اس کی آنکھیں دیکھ رہی. یہ بچے کی آنکھ ایک قسم کا وہ ویڈیو کیمرہ جو ہر منظر, اب ویڈیو کیمرہ خود بھی نہیں سمجھتا کہ میں کیا ریکارڈ کر رہا, اس کا کام ہوتا ہے فقط تصویر لے کے فلم کی ریل سے محفوظ کر دینا. بچے کی آنکھیں کم سے کم ابتدائی سال ڈیڑھ سال تک اس ویڈیو کیمرے کا کام کر رہی کہ اس کی سمجھ میں بھی نہیں آ رہا کہ میں کیا دیکھ رہا ہوں, اور جو دیکھ رہا ہوں وہ مجھے دیکھنا چاہیے کہ نہیں دیکھنا چاہیے, لیکن جو تصویر اس کے سامنے آتی وہ ایک مرتبہ اس کے ذہن کے پردے پہ محفوظ ہو جاتی. آواز ہو, تصویر ہو, ماحول, یہ ایک مانا ہوا مسئلہ اور اس کی دلیلیں بہت ساری ہیں, لیکن وقت کی کمی کی وجہ سے بس میں اس حوالے سے یہ بات کر رہا ہوں کہ آخری تقریر جو ان شب شہادت کی مجالس میں آئی وہ یہ, اسی لیے سب سے زیادہ ذمہ داری ماں پر اور خواتین پر, اس لیے کہ بچہ بالکل ابتدائی زمانہ چھ مہینے آٹھ مہینے پہلا سال وہ یا ماں کے پاس گزارتا یا بہرحال گھر کے اس ماحول جہاں اس کا عورتوں سے کانٹیکٹ زیادہ ہوتا, وہ جب چلنے پھرنے کے قابل ہو, بولنے کے قابل ہو, تب باپ اور خاندان کے دوسرے بزرگوں کی گود میں زیادہ وقت دیتا, ورنہ یہ ابتدائی چند مہینے, یہ شروع کے چند مہینے ماں ہے اور ماں کے حوالے سے جو اطراف کے رشتے دار خواتین ان کی ذمہ داری بہت زیادہ ہوگی. جیسے اگر کسی کو یہ پتا چل جائے کہ جہاں پہ میں بیٹھا ہوں ایک ویڈیو کیمرہ لگا ہوا اور میرے ہر ایکشن کو محفوظ کرے گا, تو آپ یاد رکھیے بیٹھنے والوں کا انداز بدل جائے گا, وہ اتنی بے تکلفی سے نہیں بیٹھ سکتے, وہ اتنی بے تکلفی سے باتیں نہیں کر سکتے, حتیٰ یہ کہ کھانے پینے کی چیزیں بھی آ جائیں تو وہ اس انداز سے نہیں کھا سکتے. اگر آپ کو پتا چل جائے کہ کوئی آپ کو واچ کر رہا, اگر آپ کو پتا چل جائے کہ کوئی آپ کے مناظر کو ریکارڈ کر رہا, آدمی ذرا محتاط ہو جاتا, آدمی ذرا سا ایٹیکیٹ کی پابندی کرنے لگتا, اور اگر یہ پتا ہو کہ کوئی دیکھنے والا نہیں تو بے تکلف دوستوں کی محفل کا کیا انداز ہوتا. عورتوں سے کہا گیا کہ جب بچہ تمہارے درمیان تو بس یہ سمجھو کہ تمہارے ایک ایک ایکشن کو, تمہاری ایک ایک آواز کو محفوظ کیا جا رہا, اور یہ جو کچھ وہ سن رہا ہے اور دیکھ رہا اس کی آئندہ زندگی میں اس کے اثرات بہت زیادہ ہوں گے. آپ کو یاد ہوگا اسی حوالے سے عمر ابن عبدالعزیز کا ایک واقعہ میں نے آپ کے سامنے پیش کیا, اور کسی حد تک موقع ملا تو بعد میں کبھی, لیکن کسی حد تک ہمارا ہر شخص جانتا کہ اس سے ملتا جلتا ایک واقعہ اور بھی, اور وہ ایک یزید کے بیٹے معاویہ کا واقعہ. یزید اتنا کٹر دشمن اہل بیت, اور اس کا اپنا سگا بیٹا معاویہ ایسا محب اہل بیت نکلا کہ اہل بیت کی خاطر جو قربانی دیتے ہوئے وہ شیعہ بھی گھبرا جائے, جو کئی کئی پشتوں سے شیعہ, اتنی بڑی قربانی اس نے دے دی جو یزید کے گھر میں پیدا ہوا, اور جس کا خون اور جس کا گوشت یزید کا خون اور یزید کا گوشت تھا. یعنی اگر کبھی آل محمد کی خاطر ہمیں ایک بزنس کو چھوڑنا پڑے, چلتا ہوا بزنس, آل محمد کی خاطر ہمیں ایک بہترین نوکری کو چھوڑنا پڑے, کتنا مشکل امتحان ہو جاتا. یہ تو میں نے بڑی مثال دی, ورنہ تو لوگ چند پیسے آل محمد کے نام پہ چھوڑتے ہوئے گھبراتے اور پریشان ہوتے کہ کیا کوئی اس کا الٹرنیٹ نہیں نکل سکتا, کیا کوئی ایسا مسئلہ سامنے نہیں آ سکتا ہے کہ اتنا پیسہ بھی ہمیں نہ دینا پڑے. چند پیسوں کی بات کہہ دیا جائے, یا فرض کیجئے کہ کسی کی بینک والی حرام نوکری چھوڑ, کتنا بڑا امتحان.
کسی کا ایسا بزنس مسلک, یہ میں فتوا نہیں دے رہا ہوں, یعنی ویسے تو میں فتوا کبھی نہیں دیتا ہوں, فتوا بتا بھی نہیں رہا کہ مسلک اگر کبھی یہ فتوا نکل آئے کہ اسٹاک ایکسچینج کا کام موجودہ صورتحال میں حرام, تو کتنے لوگ ہوں گے جو یہ امتحان آسانی سے دینے کو تیار ہو جائیں. مگر جو اتنے سالوں سے محب اہل بیت, جن کے والدین محب اہل بیت, جنہوں نے اتنی زندگی محبت اہل بیت میں گزار دی, جب پیسے کی بات آتی, جب بزنس کا مسئلہ آتا, جب رسک کی بات آتی ہے تو ہر آدمی گھبرا جاتا. اس لیے جو قرآن نے کہا بھی کہ شیطان یعدکم الفقر, سب سے زیادہ تمہیں غربت سے ڈراتا, یہ شیطان کا خاص ہتھیار. مگر یزید کے بیٹے معاویہ نے دو روپئے, چار روپئے, ہزار روپئے, دو ہزار نہیں, ایک بزنس نہیں, ایک نوکری نہیں, آئی ہوئی حکومت کو, خلافت کو, سارے عالم اسلام کی حکومت کو ٹھکرا دیا کہ مجھے نہیں چاہیے ایسی حکومت جس کی بنیاد خون اہل بیت سے رکھی گئی. سننا آسان لیکن پریکٹیکل لائف میں اس بات پہ عمل کرنا کتنا مشکل. ایک نوکری نہیں, پوری حکومت عالم اسلام کی, اور کہا جا رہا کہ مجھے یہ نہیں لینا. اب ایک تعجب کا مسئلہ کہ یزید جیسے گھر, یزید کے محل میں ایسا محب اہل بیت کہاں سے پیدا ہو گیا جو ہم اپنے گھروں میں پیدا نہیں کر پا رہے ہیں. آج ہمارا مسئلہ کہ ہمارے بچے ہمارے ہاتھ سے نکلے جا رہے ہیں, جبکہ ظاہری اعتبار ہم نے اپنے بچوں کے سامنے تو ایک ماحول قائم کر کے رکھا. یزید نے اپنے بیٹے کے سامنے کوئی ماحول نہیں بنایا, وہ باپ کے شراب بھی دیکھ رہا, وہ باپ کا غنا بھی دیکھ رہا, وہ ڈانس کرنے والوں کے ڈانس بھی دیکھ رہا, وہ گانا گانے والوں کے گانے بھی سن رہا. مگر ایسا محب اہل بیت نکلا, یہ نہ صرف یہ کہ ٹھوکر مار دی حکومت اور اتنی بڑی حکومت, بلکہ پھر گھر میں جا کے ایسا پیسہ کہ 40ویں دن اس کا جنازہ ہی گھر سے نکلا, دنیا سے بالکل کٹ گیا. تو بعد پوری تاریخ, آج تو موقع نہیں, میں کسی اور موضوع کی بات شروع کر چکا ہوں, لیکن اگر آپ تاریخ پڑھیں تو آپ کو پوری تفصیل ملے کہ وہاں بھی مسئلہ وہی کہ بچپنے میں کسی نے اس کے کان میں یہ ڈال دیا کہ حقیقت کیا, اسلام کیا اور آل محمد کیا. میں نے دونوں مثال عمر ابن عبدالعزیز اور یہ یزید کے بیٹے معاویہ, خاندان اہل بیت کا سب سے بڑا دشمن جو گھرانہ خاندان بنو امیہ اس سے لی, کہ جب اتنے کٹر دشمن اہل بیت گھر میں بچپنے کی آواز بچے کو اتنا بدل سکتی, تو ہم تو بہرحال پھر کیسے ہی صحیح, بہرحال ہیں تو محبان اہل بیت. عمل میں جو بھی خرابی ہو, عقیدے کے اندر تو کوئی خرابی نہیں آئے, جب دشمن اہل بیت گھر جہاں بچے کا خون اور گوشت دشمن اہل بیت سے ملا ہوتا ہے, وہاں بھی بچپنے کی تربیت بچے کو بدل سکتی ہے, تو ہمارے بچے جن کو بدلنا نہیں ہے ان کا عقیدہ صحیح, انہیں فقط سیدھے راستے پہ قائم رکھنا. ہمارے یہاں یہ ترجمہ نہیں ہے کہ اہدنا الصراط المستقیم, اے خدا ہمیں صراط مستقیم دکھا, یہ عمر ابن عبدالعزیز کہیں گے. یہ مثلاً یزید کا بیٹا معاویہ کہے گا, ہم اپنے بچوں کے بارے میں کہیں گے تو اہدنا الصراط المستقیم, اے خدا یہ صراط مستقیم پہ تو آ چکے ہیں, انہیں اس راستے پہ بچا, انہیں اس پہ برقرار رکھ, صراط مستقیم پہ ثابت قدم رکھ. تو بچپنے کی تربیت, بچپنے کا وہ ماحول, وہ ایسا کہ دشمنان اہل بیت کے بچوں کو بدل سکتا, جہاں صراط مستقیم پہ آنا ہوتا ہے تو محبان اہل بیت کے بچے اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے. شرط یہ, شرط یہ کہ ہم توجہ دیں کہ ہمیں کوئی ذمہ داری انجام دینا, اور اس کے حوالے سے دو چیزیں بہت اہم, دو چیز, نمبر ایک کتاب, اور نمبر دو جب شیطان اس ٹیلی ویژن کو, اس ڈش اینٹینا کو, اس وی سی آر کو ہمارے بچوں کے خلاف استعمال کر رہا, تو ہم خود کیوں یہ نہ کریں کہ شیطان ہی سے لڑتے ہوئے شیطان کے ہتھیار کو چھینے اور دوبارہ یہ اسی پہ استعمال کریں. کیا جنگوں میں ایسا نہیں ہوا کہ جذبہ رکھنے والے کمزور فوجوں نے اپنے سے طاقتور فوج پہ حملہ کیا, اسی کے ہتھیار چھینے اور وہی ہتھیار اسی پہ استعمال کرنا شروع کر دیا. دنیا کی تاریخ میں آپ ہر کمزور قوم کا یہی طریقہ کار نظر آئے گا, کمزور, کہیں سے ہتھیار نہیں مل رہے, کہیں سے سپلائی نہیں ہو رہی, تو بس اسی پہ حملہ کرو. جیسا کہا جاتا کہ افغانستان میں مجاہدین نے یہی کی شروع کے زمانے, بعد میں تو خیر بہت کچھ اس میں انوالو ہو گئے کہ روسیوں کے ہتھیار چھینے اور انہیں روسیوں پہ استعمال کی. انقلاب اسلامی ایران کے شروع کے فیزز, کون مدد دینے والا, وہی شاہ کی فوجوں سے ہتھیار چھینے اور وہی ہتھیار ان پہ استعمال کیے گئے. تو کیا شیطان سے شیطان ہی کا ہتھیار چھین کر اسی پہ اس کو دوبارہ استعمال نہیں کر سکتے ہیں. یہ دو باتیں, نمبر ایک کتاب اور نمبر دو یہ ڈش اینٹینا کا مسئلہ. کتاب, اب ایک واقعہ سن لیجیے. اگر کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ میرے پاس اس واقعے کے بغیر کہنے کو اتنا کچھ ہے کہ آج کی مجلس کا وقت کم ہو رہا ہے, پھر بھی یہ واقعہ سناتا ہوں تاکہ آپ کو اندازہ ہو کہ مغرب کا جھوٹا پروپیگنڈا ہمارے پڑھے لکھے لوگوں کو کتنا متاثر کرتا. بلکہ میں نے مجلس کے شروع میں جو جملہ کہا اس میں ترمیم کر رہا ہوں. میں نے مجلس کے شروع میں کہا کہ پڑھے لکھے لوگ بھی اس پروپیگنڈے سے متاثر ہوتے, نہیں غلط, بلکہ پڑھے لکھے لوگ ہی اس پروپیگنڈے سے متاثر ہوتے ہیں. عام مومن بیچارے کو تو ان باتوں کی خبر ہی نہیں, وہ تو صحیح اعتقاد رکھتا کہ ہمارا مذہب صحیح ہے اور ہم صحیح. لیکن جو زیادہ پڑھ لکھ جاتے غالباً اس کے لیے انگلش میں ایک لفظ ہے ایلیٹ کلاس, شاید مجھے انگلش نہیں آتی ہے اس لیے میں اس لفظ کی ذمہ داری نہیں لے رہا ہوں. یہ ایک ایلیٹ کلاس ہوتی, ایک انٹلیکچوئل تو نہیں لیکن اس میں ذرا کچھ زیادہ انٹلیکچوئل, کچھ زیادہ اپنے آپ کو سمجھنے والے. اب واقعہ سنی, یہ واقعہ ایک ایسے عالم نے بیان کیا جو تقوی میں, تقدس میں, پرہیزگاری میں, علم ہر اعتبار سے اپنے زمانے کی ایک مثال اور مراجع میں سے ایک مرجع. یہ دوسری بات ہے کہ چونکہ ہمارے علاقوں مرحوم آیت اللہ خود اور امام امت امام خمینی رضوان اللہ علیہما ان دو کی تقلید زیادہ ہو, اس لیے اسی دور کے کچھ اور مرجع ہم ان سے اتنا واقف نہ رہ سکے. لیکن پھر مرحوم آیت اللہ رضوان آغا سید شہاب الدین اور مرشی النجفی ان کا نام پھر بھی بہت سارے مومنین کرام نے سنا. اور جو بھی ایران کی زیارت کے لیے گئے اور قم معصومہ کے حرم میں نماز ادا کی, وہ اس عظیم مرجع کی امامت میں نماز کی سعادت کو بھی حاصل کر چکا. یہ مرحوم آغا مرشی اپنی جوانی کے بہت ہی اہم واقعہ بیان کرتے. گھر میرا اندازہ یہ کہ جب آغا مرشی کا انتقال ہوا تھا آج سے 3 سال پہلے, بلکہ تقریباً اب تو 4 سال ہو گئے, اس وقت 4 ساڑھے 4 اس وقت یہاں مجالس میں یہ واقعہ بیان ہوا ہوگا. کیونکہ میں ماہ سفر میں پاکستان سے باہر ہوتا اس لیے مجھے نہیں معلوم. یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ واقعہ ذرا طویل, ایسا نہ ہو کہ سننے والوں کو یہ احساس ہو کہ تکرار ہو رہی ہے, کیونکہ میرے علم میں نہیں ہے. اور میں نے جن کی ولادت نجف ہی میں ہوئی, ایرانی خاندان سے تعلق رکھتے ہیں لیکن یہ خاندان نجف میں ہی سیٹل ہے. 1315 ہجری یعنی آغا خوئی سے 2 سال پہلے اور آغا آراتی کے 3 سال بعد. ایک عجیب زمانہ تھا وہ, 1312 ہجری آغا آراتی کا سنے ولاد, 1315 آغا مرشی کا, 1316 آغا گلپائے گانی کا, 1370 آغا خوئی اور 1320 یا 1321 امام خم ہے. یہ 8-9 سال ایک کے بعد دیگر, کیونکہ میرے علم میں نہیں اور میں نے خود یہ واقعہ نہیں پڑھا اس لیے اس کو دہراتا ہوں. آغا مرشی نجف جن کی ولادت نجف ہی میں ہوئی, ایرانی خاندان سے تعلق رکھتے ہیں لیکن یہ خاندان نجف میں ہی سیٹل ہے. 1315 ہجری یعنی آغا خوئی سے 2 سال پہلے اور آغا آراتی کے 3 سال بعد. ایک عجیب زمانہ تھا وہ, 1312 ہجری آغا آراتی کا سنے ولادت, 1315 آغا مرشی کا, 1316 آغا گلپائے گانی کا, 1370 آغا خوئی اور 1320 یا 1321 امام خم ہے. یہ 8-9 سال ایک کے بعد دیگر, اتنی عظیم شخصیتیں ہمارے سامنے ہیں. البتہ باقی جس جس کا میں نے نام لیا وہ سب انہی شہروں میں پیدا ہوئے جن سے ان کی نسبت, آغا عراقی عراق میں اور آغا گلپائے گانی گلپائے گان میں اور امام خمینی خمین میں اور آغا خوئی خوئی. لیکن آغا مرشی 1315 ہجری میں نجف میں پیدا ہوئے اور اس واقعے کا سن ہمیں نہیں معلوم کہ یہ واقعہ کب پیش آئے, لیکن اس واقعے کا رب جس عظیم عالم سے شیخ الشریعہ شیخ فتح اللہ اصفہانی ان کا انتقال 1339 ہجری میں ہو گیا تھا, اس کا مطلب یہ کہ یہ واقعہ زیادہ سے زیادہ بھی پیش آیا ہوگا تو 1339 ہجرا, جبکہ آغا مرشی کی عمر اس وقت 24 سال اور ہو سکتا ہے اس سے بھی 1-2 سال پہلے یہ واقعہ پیش آیا. خیر یہ بات بھی تقریباً یقینی کہ یہ واقعہ 1338 ہجری کے بعد پیش آیا. اور یہ بھی تقریباً یقینی ہے کہ 1349 ہجری سے پہلے پیش آئے, یعنی اسی ایک سال کا واقعہ. یہ دونوں باتیں یقین کے ساتھ کیسے کہی جا سکتی ہیں, یہ واقعے کے آخر میں میں بتاؤں. آغا مرشی کہتے ہیں کہ اس وقت میں نجف اشرف کے مدرسہ قوام میں رہ کر ایک طالب علم کے طور پر, حوض علمیہ میں مدرسے کا مقصد ہے ہوسٹل, یہاں رہائش کا انتظام, تعلیم کو بھارت عام طور پہ مساجد میں ہوتی, نجف قوم اور مشہد کی مسجد وہی ہمارے مدرسے. تو خیر قیام اس مدرسے میں تھا. ایک دن میں اپنے مدرسے سے نکلا اور مولا کے حرم کی جانب جا رہا تھا, روزے کی جانب جا رہا تھا, درس خارج اور تفیات کے اکثر دروپ اسی حرم میں اور اس کے اطراف کی مسجدوں میں ہوتے. جیسے ہی میں گلی سے نکل کے بازار میں پہنچا, میں نے دیکھا کہ ایک ضعیف عورت سڑک پر بیٹھی, ایک عام سا منظر, سڑک پہ بیٹھ کے چیزیں فروخت کر, اور وہ ابلے ہوئے انڈے فروخت کر رہی ہے, انڈے فروخت کر رہی ہے, کچھ ابلے ہیں کچھ کچے. یہ ایک ایسا منظر ہے جو آپ کو صبح کے وقت تقریباً نجف, کربلا, ہر جگہ نظر آئے گا. جو لوگ زیارت کے لیے جاتے ہیں ان کا بھی طریقہ کار یہی کہ واپسی میں ہی نہیں, سڑک پر بیٹھنے والے, کانچا اور ٹھیلے لگانے والوں سے ناشتے کا سامان لیتے ہوئے آتے ہیں. اب کہہ رہے ہیں, اب یہ فرما رہے ہیں, آغا مرشی نجف, دیکھیے ایسا مقدس مسجد, دل تو چاہ رہا تھا انہیں کے کچھ حالات پہلے بیان ہو جائیں لیکن کم ہی ہوا. اب یہ کہہ رہے ہیں کہ خیر میں آگے بڑھتا چلا گیا, کیونکہ ناشتہ مدرسے سے کر کے نکلے. ذرا آگے بڑھ رہا تھا تو اس عورت کی چادر کے نیچے کتاب رکھی ہوئی نظر آئی. اچھا زمانہ وہ زمانہ کہ جب پرنٹنگ انڈسٹری ان علاقوں میں اتنی زیادہ مضبوط نہیں, چنانچہ ہمارے بڑے بڑے علماء کی اہم اہم تصنیفات فقط ہاتھ اس سے لکھی گئی, بس اس کے بعد کوئی چھپائی تو ہوتی نہیں. اب کسی کی لائبریری میں پڑھی, اگر وہ قدردان ہے تو اس نے آگے اس کو منتقل کر دیا حفاظت کے ساتھ, نا قدرہ تو وہ کتاب گل گئی, دیمک نے کہا کہ سائے ہوگی. اور ایک ہی کاپی ہوتی تھی اس زمانے میں, کتاب قلم سے لکھی جاتی وہ کتابیں. تو خاص طور پہ یہ جو زمانہ جو آغائے مرشی جس زمانے کا تذکرہ کر رہے ہیں, یہ بہت اہم زمانہ. اس کے بعد تو خیر پریس وغیرہ آ گئے, کتابیں چھپنے لگی. اور اکثر اس زمانے میں یہ ہوتا کہ باپ اگر عالم تو اس کے مرنے کے بعد اس کی اولاد نے اس کی کتابیں بیچنا شروع کر دی اور اسی سے گھر کا خرچہ چلا. اور آج ابھی بھی جو لوگ کتاب کے شوقین وہ اکثر ٹھیلے والوں اور کانچے والوں کے پاس جا کے چیک کرتے ہیں کہ کوئی پرانی کتاب نظر آ جائے. آغائے مرشی فرماتے ہیں کہ مجھے تو ویسے ہی کتاب کا بہت شوق, لیکن اس واقعے کے بعد تو خالی شوق نہ رہا. یہ خود آخر میں کہتے ہیں کہ میں نے اسے اسلام کی اہم ترین خدمت اور آج کے دور کا جہاد سمجھ لیا. چنانچہ اس کے بعد آغائے مرشی نے کتنا عظیم کتب خانہ قائم کیا ہے قوم کے اندر. قوم میں اگر آپ آغائے مرشی کے قبر کی زیارت کے لیے گئے ہوں, جو حق ہے مراجع صلحاء علماء اور مراجع کے قبر کی زیارت خود اسلام میں مستحق, تو اگر آپ گئے ہوں گے آغائے مرشی کے قبر کی زیارت کے تو آپ نے ایک عجیب بات محسوس کی ہوگی. یہ بھی آغائے مرشی کی وصیتوں میں سے ایک وصیت ہے کہ معصومہ قوم کے حرم کے سامنے اور اتنا قریب اور خود مرجن چنانچہ کے پورا پورا حق رکھتے کہ دف انتقال کے بعد انہیں معصومہ قوم کے روزے میں دفن کیا جائے. اچھا ایسا بھی نہیں ہے کہ وہاں پہ کوئی دفن نہیں ہو سکتا, تقریباً سارے مراجن جو قوم میں انتقال کرتے ہیں ان کو وہی دفن کیا جاتا. آپ نے آغا حسین بروجردی کی قبر دیکھی ہوگی, اور پھر تو بالکل معصومہ کی زری سے متصل والے کمرے میں آپ کو آغا عبد الکریم حائری جنہوں نے قوم کا حوضہ بنایا, ان کے بالکل پڑوس میں آغا مرحوم گلپا ایگان, ان کے سرانے آغا آراسی اور دیگر بہت سارے مراجع جن کے نام سے بھی یہاں کے لوگ واقف نہیں, آغا خنساری اور آغا حجت, یہ سب کی قبریں. تو آغا مرشی وہ تو 40-50 سال معصومہ قوم کے سہن میں نماز جماعت بھی پڑھا چکے, چنانچہ ان کا تو ہر اعتبار سے حق. لیکن صرف اس لیے کہ یہ کتب خانے کی اہمیت برقرار رہے اور آغائے مرشی کے قبر کی زیارت کی وجہ سے لوگ یہاں آئے, تو ان کی توجہ کتب کتاب کی اہمیت اور کتاب خانے کی اہمیت پہ ہو. آغے مرسی نے خاص وصیت کی کہ مجھے بجائے معصوم قم کے روزے میں دفن کرنے کی یاد دفن کیا جائے. ورنہ بڑی عجیب بات کہ ساری دنیا سے مومن کوشش کرتے ہیں کہ انہیں ایسے مقامات پہ دفن کی سعادت ملے, اور جو وہیں انتقال کر رہا بحیثیت مرضی اور امام راتب پورا آخرت کا, وہ کہہ رہا ہے کہ نہیں مجھے معصومہ کے حرم سے باہر لیکن اس لائبریری میں دفن کرو تاکہ صاحبان ایمان کو اس کتاب کی اہمیت کا اندازہ ہو. اور واقعہ اختتام تک پہنچے گا تو ایک اور اہم مسئلہ, کہتے ہیں کہ جیسے ہی میری نگاہ اس کتاب پہ پڑی میں گھبرا گیا. یہ عورت کتاب رکھے ہوئے ایسا لگ رہا ہے کہ اسے فروخت کے لیے لائی. جیسا میں نے کہا یہ کام طریقہ کار ہوتا کہ جو لوگ ناقدرے ہوتے تھے وہ اپنے بزرگوں کے کتاب خانے کو آہستہ آہستہ فروخت کرتے رہتے تھے. میں گیا اور میں نے جا کے کہا کہ کیا یہ کتاب میں دیکھ سکتا ہوں. اس عورت کہا کہ یہ تو ہے فروخت کے لیے, لیجیے دیکھیے. میں نے کتاب دیکھی, آغائے عبداللہ آفندی کی ریاض العلماء, یہ کتاب علماء کے حالات پر. یوں اگر آپ دیکھیے تو کوئی بہت ہی اہم یا اساسی کتاب نہیں, لیکن ایک عالم کی ساری زندگی کی ریسرچ اور شیعت ریفرنس بک کے اعتبار سے بہت اہم. فرماتے کتاب دیکھ کے تو میں خوشی سے کھیلو, یہ کتاب مجھے ہر صورت میں خریدنا. میں نے اس عورت سے کہا کہ اس کی قیمت کیا؟ اس نے کہا کہ 5 روپے. یار اس کے مجھے پھر ایک بات کہنا پڑتی, کبھی کبھار ہر آدمی اور میں تو ویسے بھی ایک چھوٹا طالب علم غلطی سے بھی کچھ لفظ زبان پہ نکل آتے. یہ روپیہ غلط نہیں, اس زمانے میں عراق میں روپیہ ہی چلا کرتا تھا. 5 روپے, 5 روپے کا لفظ میں نے سنا, کتاب میرے اعتبار سے بہت قیمتی. عورت نے تو 5 روپے بھی ڈرتے ڈرتے کہا کہ کون ایک ہاتھ کی لکھی ہوئی بوسیدہ کتاب کے اتنے پیسے دے گی؟ جب قیمت بتائی جاتی ہے پھر بارگین ہوتا. میں نے کہا 5, میں اس کے لیے 100 روپے دینے کو تیار ہوں. یہ 5 اس کو مشکل لگ رہا, میں نے 100 کہا. چاہے کتاب بیچو؟ اس نے کہا کہ کتاب میں بیچتی ہوں. میں نے کہا صرف ایک مسئلہ, 100 روپے ایک بڑی رقم تھی اس وقت, یہ تقریباً آج سے 80-85 سال پہلے کا واقعہ, یعنی پورے پورے 75 سال تو ہو گئے, 3/4 سینچری. بڑی رقم ارے طالب علم اس زمانے میں. بہرحال نجف اور ہمارے حوضے کی مالیات بھی بہت کمزور تھی, وہ تو آج بھی کمزور ہے لیکن اس وقت اور بھی کمزور. وہ زمانہ تھا کہ جب علم دین حاصل کرنے والے جن میں سے بعض بعض میں مرضی بن کوڑے کے ڈھیر پہ سے پھلوں کے چھلکے اٹھا کے کھایا کرتے, اس وقت 100 روپے طالب علم کے پاس کا بس ایک بات, پورے پیسے نفس نہیں لیکن میں اپنی چیزیں فروخت کر کے یہ پیسے تمہیں ابھی دیتا ہوں, کتاب میرے ہاتھ بھیج. اس نے کہا کہ بے تو, میں نے کہا اس طرح تو, اس نے کہا میں نے بیچا, میں نے کہا خریدا, بس معاملہ ہو گیا. اور میں نے کہا بس اب چلو. ابھی وہ چلنے والی کہ ایک شخص جس کا نام ہے کاظم دلال, یہ وہ آدمی اس زمانے میں عراق برطانوی گورنر کے ماتحت تھا, اور آگے مرشی کہتی کہ نجف کے اندر اس گورنر کا ایک نمائندہ تھا جو میجر کہلاتا تھا. اب بہت پرانی بات, پتا نہیں میجر اس کا عہدہ تھا فوجی تھا یا اس کا نام میجر تھا, ویسے بھی آج برطانیہ کے وزیر اعظم کا نام میجر, بس وہ میجر کہلاتا تھا. کیوں میجر کہلاتا تھا مجھے یاد نہیں, بہت پرانی بات. یہ کاظم دلال اس کی طرف سے مقرر کہ جہاں کہیں کوئی شیعہ کتاب بازار میں فروخت فوراً اس کو خرید. کسی شیعہ کے ہاتھ میں, کسی عالم کے ہاتھ میں, کسی مجتہد کے ہاتھ میں شیعہ کتاب نہ پہنچے. کہا جاتا ہے جی ان کی کتابیں برٹش میوزیم میں رکھی ہوئی ہیں, شیعوں کو یا مسلمانوں کو اپنی کتاب کی قدر کرنا چاہیے. ذرا دیکھیے کیسے کتابیں چھینی گئیں. اب بعد میں یہ کہا جا رہا, وہ آ گئے, اس نے دیکھا کہ قلمی کتاب ہاتھ سے لکھی ہوئی کتاب بازار میں فروخت ہو رہی, فوراً آگے بس. اور اس عورت سے کہا کہ یہ کتاب میں خریدنا چاہتا ہوں. عورت نے کہا کہ یہ کتاب یہ نوجوان خرید چکا. اب وہ برطانیہ کا نمائندہ, کتنے کی کتاب خرید؟ عورت نے کہا 100 روپے, جبکہ کتاب کی قیمت 5 روپے بھی اس کو زیادہ لگ رہی. وہ کاظم دلال کہتا, یہ سب آگئے مرشی کے الفاظ, کہ میں اس کتاب کے 1000 روپے دینے کو تیار ہوں. لیکن بہرحال خراج تحسین پیش کرنے کو دل چاہتا اس ضعیف اور غریب عورت کو جو سڑک پہ بیٹھ کے انڈے بیچ کے اپنے اور اپنے بچوں کا گزارا کر رہی. مگر مسئلہ کسی سے واقف, کہا کچھ نہیں ہو سکتا, 1000 کے 1000 روپے بھی ملے جب سودا ہو چکا ہے چیز بھیجی جا چکی تو مجھے اپنے ہی اس سودے سے پھر جانے کا. خود یہ آدمی سودا کینسل کرے تو دوسری بات, یا ایک ایک کو دو دو پیسے کا نفع زیادہ ملے. ایک مومن دوسرے مومن کی گردن پہ چھری پھیرنے سے باز نہیں آتا, اور وہ جن کے گھر دولت سے بھرے ہوئے, اور یا پھر ضعیف اور بوڑھی عورت جو بازار میں انڈے بیچ رہی ہے کتنی غریب ہو, لیکن اس کے یہ کردار کی مضبوطی. مسائل پے پر کاروبار کے مسائل بہت اہم ہوتے ہیں. نہیں, اب کتنی بھی دولت نہیں, جب ایک مرتبہ بے تو اور اس طرح تو ہو گئے, جب ایک مرتبہ بزنس ڈیل ہو گئے, مجھے کوئی حق نہیں ہے اسے توڑنے. چنا کاظم نے ڈلہ ڈالا ہے مرشی کی جانب مڑ, اس وقت تو آگئے مرشی, آگے مرشی نہیں تھی, ایک 24 سال کا نوجوان. کہا کہ یہ کتاب مجھے دے دو, تمہارے کس کام کی؟ جی نہیں, یہ کتاب میں قطعاً آپ کو نہیں دے سکتا. آپ کے کس کام کی؟ ہمارے تو کام کی, ایک طالب علم ہے, عالم بنیں گے, شیعت کے محافظ, ایک برطانیہ کا نمائندہ, اس کے کس کام کی؟ کتاب نہیں ملے گی. اور عورت سے کہا چلو میرے ساتھ. اب جا رہے تھے مولا کے گاؤں میں, لیکن الٹے قدم واپس آئے, کمرے میں پہنچے, کہا 20 روپے میرے پاس نکلے, جو پورے مہینے کے لیے میرا وظیفہ تھا جسے میں نے جمع کر کے رکھا. کل کیا ہوگا, کہاں کا کھانا, کہاں کا پانی, وہ سب بات کی بات ہے. 20 تو اس کو دے, باقی پیسے کہاں سے پورے کیے جائیں؟ اور پتا ہے کہ سامنے خریدنے والا کھڑا. چنا کہ جتنے بھی کپڑے صرف جو جسم پر لباس ہے اس کو چھوڑو, اپنے گھر کے سارے کپڑے نئے اور پرانے فوری طور پہ بازار میں لے جا کے بیچے, اور پھر بھی تھوڑی کمی رہی. ہاتھ میں گھڑی تھی, اس گھڑی کو بیچا, تب اتنے پیسے آئے کہ 100 پورے ہو, اس کو دیے اور ایک کتاب خرید. ایک کتاب کے لیے گویا اپنے پورے گھر کو خالی کر دیا. گھڑی تک چلی گئی, لباس تک چلا گیا, پورے مہینے کے کھانے پینے کے پیسے چلے گئے, لیکن کہہ رہے ہیں کتاب مجھے مل گئی. اب نہ مجھے یہ فکر کہ کل کھاؤں گا کیسے, نہ یہ فکر کہ یہ لباس پہلا ہوگا تو دوسرا جوڑا کہاں سے لاؤں گا. میں نے علوم اہل بیت کے ایک ذخیرے کو بچا لیا خوشی کے عالم میں, اور پھر بھی احتیاط اپنے دوست کے پاس جا کے اس کتاب کو امانت رکھا, اور یہ احتیاط کام آ گئی. جیسے ہی کمرے میں آئے, کاظم دلال شرطے کو لے کے آ گئے, یعنی نجف کی پولیس کو لے کے آ گئے, اور مجھے گرفتار کر کے میجر کے سامنے پیش کیا گیا. اور الزام کیا لگایا گیا؟ کہ میں نے قیمتی کتاب کو چوری کیا. یہ الزام لگایا گیا کہ یہ کتاب چوری کی ہے, کتاب لا کے. اب مجھے معلوم کہ کتاب ان کے ہاتھ میں جانے کا مقصد کہ یہ کتاب سے تشیع ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہاتھ دھوئے, پھر یہ کتاب نکال دی جائے, یہ ان کا طریقہ کار. کتاب تو میں نہیں دوں, کہا کہ پھر تمہیں جیل میں ڈالا جاتا, اور جب تک کہ تم یہ کتاب واپس نہیں کرو گے اسی جیل میں رہنا پڑے گا. ایک کتاب, کیا دلچسپ. آج بہت اچھلتے ہیں کہ ہم نے برٹش میوزیم کو یہ بنا لیا, اور شیعوں کے پاس ان کی کتابیں کہاں, کون چھین کے لے گئے, کس نے ہماری کتابیں ضائع کی, کس نے ہماری کتاب علماء کے پاس نہیں رہنے دی. آغا مرشی کہتے کہ میں جیل میں چلا گیا. بہرحال واقعہ بڑا, نجف کے ایک طالب علم اور آغا مرشی کا خاندان تو پہلے سے نجف میں تھا, فراد تھے, رسوخ تھا, جاننے والے تھے, رشتے دار. یہ بات اس زمانے کے مرضی تک پہنچ گئی. وہ وقت تھا شیخ الشریعہ آغا فتح اللہ اصفہانی, جو آغا نمازی بھی کہلاتے, نمازی خاندان, اس کی ان کی مرجعیت. اور ہر ایک کو معلوم کہ آغا شیخ الشریعہ کی مرجعیت کچھ کچھ جیسے آغا گلپائیگانی کی مرجعیت اس انداز کی تھی, یعنی مرجعیت کے حقدار تو بہت پہلے سے تھے, لیکن چونکہ اس وقت تک صاحب قربت الوثقی آغا سید کاظم طباطبائی سندھ, ان کا انتقال 1338 ہجری میں ہوا, جیسے آغائے خوئی اور امام خمینی کے ہوتے پاکستان میں آغائے گلپائیگانی سے لوگ نسبتاً کم واقف رہے. تو آغائے کاظم طباطبائی صاحبان علم تو سمجھ, قربت الوثقی جن کی کتاب 1338 تک وہ زندہ, چنا کے زیادہ ان کی تخلیق. ان کے انتقال پہ شیخ الشریعہ کی تخلیق شروع, مگر وہ صرف ایک سال بعد انتقال کر گئے, لیکن زمانہ انہی کی مرجعیت کا تھا. اگرچہ اس وقت نجف میں آغائے نائنی اور آغائے ابو الحسن اصفہانی بھی تھے, لیکن بہرحال زیادہ شہرت آغائے شیخ الشریعہ کو تھی. انہوں جب یہ اطلاع ملی کہ ایک دینی طالب علم اور ایسے خاندان کے طالب علم نجف کے اس کمشنر جس کا نام میجر ہے برطانیہ کا زور جیل میں ڈال دیا. تو علماء کا ڈیلیگیشن بنایا اور صاحب کفایہ آخوند اللہ محمد کاظم خراسانی کے بیٹے کو اس کا لیڈر بنا کے بھیجا تاکہ مذاکرات کیے جائیں. یا پھر ایک طالب علم کیوں جیل میں کیوں؟ وہ آ گئے. میجر نے سختی کا رویہ اختیار کیا نہیں. ان علماء کا پورا احترام کیا جو برطانیہ کی اور باقی بھی ہر دشمن اسلام طاقت کی سیاست کے منہ میں رام رام بغل میں چھری وہ پہلے تو پورا احترام کیا لیکن ساتھ میں یہ کہا سنیں ایک ایسی کتاب اس نے چھری کی کہ ہم اسے نہیں چھوڑ سکتے. لیکن جب مرگے وقت جب دباؤ پڑا تو کہا ایک شخص آپ کی ضمانت پہ اس کو چھوڑے دے رہے ہیں. ایک مہینے کے اندر اندر یہ کتاب کہیں سے لاتے کیونکہ یہ یہی کہہ رہے ہیں کتاب میرے پاس نہیں ہے اس شرط پہ ان کی ضمانت ہو اور یہ سیدھے اپنے گھر یعنی مدرسے اور جو اعتماد والے طالب علم ان کو جمع کر کے کہا امام زمانہ کی خدمت کرنا ایک ایسی کتاب یہ انتہائی اہم ریفرنس بک ہمارے ہاتھ سے نکلی جا رہی یہ کتاب ہے. ایک مہینے کے اندر اندر اس کی کاپی بنا لینا. اب پرانا زمانہ نہ کاغذ نہ قلم اس سہولت کے ساتھ نہ کوئی فوٹو اسٹیٹ ہاتھ سے نقل کرنا ہر ایک کو بتا بھی نہیں سکتے کوئی اگر جاسوس نکل آیا تو بات پہنچ جائے. چنا کے ایک مرتبہ سارے کام چھوڑ یہ چند طالب علم جمع ہوا اور اس کتاب کو لا کے جلدی جلدی اس کی کاپی تیار کی گئی. وہ کاپی تیار ہو گئی 29 دن اور پھر تیسرے دن خود یہ کتاب لے کر اپنے مرجع شیخ الشریعہ آوائے فتح اللہ اسفہانی کے پاس پہنچے. ان کا اور نجف کے کمشنر میجر کا کوئی معاہدہ نہیں تھا, اس سے کوئی بات بھی نہیں. ان کو تو آگاہ شیخ الشریعہ نے کہا کہ ایک مہینے بعد کتاب مجھے دے دیں, کتاب لے کے وہاں دو اور ان کے حوالے کتاب کی کہ آپ کا حکم تھا یہ کتاب اتنی قیمتی کتاب تھی کہ وہ مرضی ہیں اس دور. مگر اس کتاب کو دیکھ کر خوشی کے مسرت اور احترام کے عالم کتاب قابل احترام تین چار مرتبہ اپنی جگہ سے کھڑے ہوئے اللہ اکبر لا الہ الا اللہ پھر بیٹھ گئے پھر یہ کہتے ہوئے کھڑے ہوئے پھر یہ بیٹھ گئے پھر یہ کہتے ہوئے کھڑے ہوئے اس زمانے کا مرجع اور پورے احترام کے ساتھ کتاب کو چھو اور اپنے برابر رکھا. میں نے ہاتھ جوڑے اور کہا یہ آغا مرشی لکھ رہے کہ اب اگر گستاخی نہ ہو تو ایک گزارش کر دوں. میں نے جو آپ کا وعدہ تھا وہ پورا کر دیا. وہ یہ کہ اس وقت آپ مرجے ساری دنیا تشیع کے ایک طرح سے محافظ غیبت امام اور یہ کتاب آپ کو معلوم کہ تشیع کے لیے کتنا قیمتی ذخیرہ. روپیہ پیسہ چھن جائے تو نقصان نہیں, علم چھن جائے تو نقصان. اس کتاب کو کیا آپ اس میجر کے حوالے کر دیں اور تشیع کے اتنے بڑے ذخیرے کو ضائع ہونے دیا جائے؟ اب میں آپ سے کیا کہوں, آپ مرضی اپنی ذمہ داری خود جانتی ہوں. وہ مسکرائے اور کہا کہ بیٹا تم نے ٹھیک کہا, میں اپنی ذمہ داری جانتا ہوں. یہ کتاب میرے پاس آ تو گئی لیکن میں نے پروردگار عالم امام زمانہ کے وسیلے سے دعا کی ہے کتاب میجر تک نہ پہنچنے پر. اب کل یہ کتاب پہنچانا ایک مہینہ پورا ہو گیا, یہ تیسواں دن. تو اب کل تک ٹھہر جاؤ کہ کیا ہوتا اور اگلا دن آئے صبح اور صبح 1339 ہجری کا واقعہ اور آج 1415 پورے 76 پہلے کا. صبح صبح نجف کی گلیوں کے اندر پولیس کی آمد رفت بہت زیادہ بڑھ گئی, فوج نظر آنے لگی. پتا چلا کہ رات کے وقت میجر کے اپنے ساتھیوں میں سے کسی نے کسی بات پر ناراض ہو کے اس کو قتل کر دیا ہے, اس کا لاشا پڑا ہوا ہے, وہ مارا گیا ہے, وہ پورا مسئلہ ہی ختم ہو کے رہ گیا. اب آگے مرشی کہہ رہے ہیں ایک تو ہوتا ہے کسی سے سننا جیسے آپ نے مجھ سے سن, میں نے آگے مرشی کی ڈائری کو پڑھا. آگے مرشی نے اپنے حالات زندگی خود لکھے اس میں یہ واقعہ, لیکن آگے مرشی سے تو خود یہ واقعہ گزرا کہ اس طرح سے یہ انگریز ہماری کتابیں چھین چھین کے ضائع کر رہے ہیں جلا رہے. اچھا پھر جو آگے مرشی نے کتاب کی کاپی کی وہی کاپی بعد میں چھپی اور آج یہ کتاب سید کے پاس بچ گئی. وہ ہماری کتابیں چھین کے لے جا رہے ہیں, جلا رہے ہیں, پانی میں بہا رہے ہیں, چھپا رہے ہیں, ضائع کر رہے ہیں اور کچھ بچی ہوئی کتابیں برٹش میوزیم میں رکھ رہے ہیں اور 50 بعد ہمارے بچوں کو یہ سبق پڑھا رہے ہیں کہ جی تمہارے بزرگ تو اتنے نالائق اور ناکارہ کہ وہ اپنی کتابوں کی حفاظت ہی نہ کر سکے, ہم نے برٹش میوزیم میں آ کے اس کتاب کو بچایا اور اگر یہ کتاب ہم نہ لاتے تو یہ کتاب بھی تمہارے بڑے بوڑھے بیچ کے کھا جاتے جیسے 10 کتابیں اور بیچ کے کھا گئے. اور ہمارے بچے کو تاریخ نہیں پتا, ہمارے بچے تک واقعات آئے نہیں. اس نے بھی کہا ٹھیک تو تشیعوں کی اتنی کتابیں ضائع ہو گئی, وہی بچ گئی کہ جو برٹش میوزیم میں پہنچ گئی. اس کا مطلب انگریز بڑا محسن ہے ہمارے لیے, اور یہ پتہ ہی نہیں کہ جو ضائع ہوئی ہیں وہ کس نے ضائع کی. 10 کتابیں ضائع کر کے 11ویں کتاب برٹش میوزیم میں سجا دی اور اس کو دلیل بنا لیا. تو آگے مرشی کہتے ہیں اس وقت تک کتاب جمع کرنا میرا شوق, اور اس دن کے بعد سے کتاب جمع کرنا میرے نزدیک جہاد بن گیا کہ جب یہ ضائع کر رہے ہیں اس ذخیرے کو, ہم پر واجب ہے اس کو بچانا. جو نہ جتنی توجہ آگے مرشی نے اپنی لائبریری کی جانب دی ویسی توجہ بہت کم نظر آتی. خدا جب بھی آپ کو موقع دے خود آگے مرشی کے روضے پہ حاضر ہو کے فاتحہ بھی پڑھیے گا اور اس کتب خانے کو بھی دیکھیے گا کہ اس مرد بزرگ نے اس آغائے کاظم دلہ کمشنر نجف میجر کے واقعے کے بعد جو ارادہ کیا, کس طرح سے اس ارادے کو پورا کیا. لیکن اس سے ایک پیغام اور ہمارے سامنے آئے. میں نے 3-4 حوالے سے یہ بات کہی. سب سے اہم تو یہ بتانا کہ ان انگریزوں کی پالیسی کو دیکھتے رہیے, خود ہی آگ لگائیں گے اور خود ہی آگ بجھانے کے لیے جائیں گے. چور سے کہیں گے چوری کر, شاہ سے کہیں گے تیرا محل لوٹتا. یہ ان کی پالیسی, اور ہمارے بچے اس پالیسی کا شکار ہو جاتے. لیکن ساتھ میں یہ بھی سوچو کہ ہمارے ان بزرگوں کتنی احتیاط اور قربانیوں کے ساتھ کتاب کو بچایا, اپنے پہننے تک کے لباس باتوں کا فروغ کر دیا. آغائے مرشی نے اس کے علاوہ بھی واقعات لکھے, لیکن وہ عام واقعی کہ کتاب بک رہی تھی, میرے پاس خریدنے کو کچھ نہیں, میں نے اپنے جسم کا لباس بھی بیچ دیا اور کتاب خریدی. تو باقی بعد میں اللہ مدد کرے گا, اور اللہ نے مدد کی. اور ہم اس حالت وہاں کھانے کے لالے پڑے اور کتاب بچائی جا رہی, اور وہ بھی تشیعوں کے لیے. ورنہ خود اس مرجع جہاں تک اپنے عمل کا تعلق, ضرورت بھی نہیں تھی ان چیزوں کی. لیکن ہم جہاں اپنے بچوں کو ہمیں کتاب پہنچانا, جہاں ہمیں اپنے گھر میں کتابیں رکھنا, کپڑا بیچنے کی بات بھی نہیں, گھڑی بیچنے کی بات بھی نہیں, اپنے قرضہ لینے کی بات بھی نہیں, کھانے کو بھی بیچنے کی بات نہیں, ذرا سا پیسہ خرچ کر مہینے میں ایک کتاب اگر یہی آپ طریقہ بنا لیں صحیح کتاب, اس کے لیے بھی تیار نہیں. یہ یاد رکھیے کہ دو چیز گھر میں پڑی رہیں گی کبھی نہ کبھی کام آئیں, ایک صحیح کتاب, اور نمبر دو جو میں ابھی عرض کر رہا ہوں کہ جہاں اب وی سی آر اور ٹی وی ہر گھر میں آ چکا, لوگ کہتے بھی ہیں اور نہ بھی کہیں تب بھی ہمیں پتا کہ مولانا آپ اپنا کام کرتے رہیے, ہم اپنا کام کرتے رہے. جتنی آپ تقریریں کریں گے اتنے ہی زیادہ ڈش اینٹینا لگے, اور ہمیں معلوم. جتنی زیادہ آپ تقریریں کریں گے اتنے زیادہ وی سی آر خریدے جائے, ہمیں معلوم. لیکن ایک مسئلہ یہ کہ وہ لوگ, ایک تو وہ ہے کہ جو کہیں کہ نہیں بھائی ہم تو اس کو اہم اور واجب سمجھتے, ایک وہ ہے جو کہیں کسی وجہ گھر کی مجبوری ہے, بچوں کی مجبوری ہے, ماحول کی مجبوری, ہم خریدنے پہ مجبور ہوں. تو کم از کم اب اگر ایک گناہ ہوا, اب پورا پورا گناہ تو نہیں, وہ تو مرضی کا فتویٰ دیکھنا پڑے, لیکن جتنی غلطی ہوئی کم از کم اس کے ذریعے سے کچھ ثواب ہی کمال, کہ جہاں الٹے سیدھے غلط طلب کیسے ہم لے آئیں, کچھ اچھے کیسے ملا کے رکھ, تاکہ بچہ بڑے, گھر کی عورتیں, کبھی ہم خود وہ 10 غلط کیسے دیں میں ایک اچھا کیسے, تو کبھی وہ بھی کام آ جاتا ہوں. اب میں واقعہ بیان کروں گا تو آپ کہیں گے کہ جی یہ تو ممبر پہ اپنی تعریف شروع ہو. میں یہاں تک جانتا ہوں, اب وہ سعودی عرب کے شہر کی بات, ایک گانے کے کیسٹ کی دکان تھی, اس کے اندر 2 یا 3 کیسٹ تبلیغ کے تھے. لوگ گانے کے کیسٹ دینے آتے تھے, ایک دن ایک ساتھ 20 سے 10 کیسٹ دینے آتے, کیونکہ چھٹیاں بہت ہوتی ہیں سعودی عرب میں. عید 9 کیسٹ تھے, 10واں کیسٹ نہیں تھے گانے, اس نے ایک مجلس کا کیسٹ ڈال دیا. اب 9 گانے کے کیسٹ سننے کے بعد 10واں وہ لگا دیا, اور ایسا انقلاب اس شخص میں آیا وہ ایک کیسٹ سن, کہ آج اگر کہا جائے کہ اس نے کبھی گانے کا کیسٹ خریدا تو آپ ہم کو مارنے دوڑیں گے کہ اتنے متقی اور پرہیزگار پہ تہمت لگاتے. ایسے واقعات ہوئے. سلمان فارسی کا واقعہ پڑھ لیجیے, حیات القلوب, پر دادا کی ایک کتاب گھر میں رکھی تھی جو کسی نے نہیں پڑھی, انہوں نے پڑھی اور بالکل زندگی بدل گئی. تو گھر میں یہ چیزیں کچھ نہ کچھ اپنے پاس رکھیے. اور مجھے ایک اطلاع دی گئی, کیونکہ اس کا مجھ سے ذاتی طور پہ کوئی تعلق نہیں ہے اس لیے ممبر سے بیان کر رہا ہوں, ہمارے محترم بزرگ انور بھائی ضلع جام نگر, اس ظاہری اعتبار سے مجبوری کے عالم میں دین کا کام مسلسل کیے جا رہے اور اپنے وسائل سے بڑھ, انہوں نے رسول اللہ کی زندگی کا ایک بہت ہی اہم حصہ ہے غزوہ تبوک, اس حوالے سے ایک کتاب شائع کی جس میں پہلے تو اس غزوہ تبوک کے ایسے واقعات ہیں جو آپ نے کبھی نہیں سنے ہوں گے. البتہ یہ نہیں ہے کہ کہیں ہے بھی نہیں. علامہ مجلسی کی کتاب میں 4-6 معجزے اور 4 واقعات. اور پھر پیغمبر تبوک کے غزوے میں بہت ہی اہم خطبہ دیا تھا. واقعاً پڑھنے کے قابل یہ خطبہ 40 یا غالباً 42 فقرے. پورے اسلام کا اس کے اندر نچوڑ ہے کہ ایک انسان اس کے بعد ممکن ہی نہیں ہے کہ متقی اور پرہیزگار نہ بنے. انہوں یہ خطبہ میں نے پچھلے سال خارگر میں پڑھا. انور بھائی ضیا جام نگری صاحب کو اتنا پسند آئی کہ اگرچہ وہ خود اس مالی اعتبار سے اس حیثیت سے نہیں, قرضہ تک لے کے انہوں نے یہ کتاب جو بہت مختصر ہے شائع کی. اس کا نام بھی خطبہ تبوک. رسول کا خطبہ دعوت ذیلشیر آپ نے سنا, اور رسول کا خطبہ جمعہ پہلا جمعہ وہ آپ نے سنا, حجت الوداع کا خطبہ سنا ہے, غدیر قم کا خطبہ سنا, اس کا نام کبھی نہیں سنا ہوگا. لیکن اگر آپ پڑھیں گے تو خود افسوس کریں گے کہ کیوں اب تک ہم نے اس خطبے کو نہیں پڑھا. کہ اختصار کیونکہ یہ رسول کی زندگی کے آخری خطبات میں سے پورے اسلام کا خلاصہ. ان کی خواہش تھی کہ اس کا ذکر میں ممبر سے کر دوں, اور یہ باہر موجود ہے. پھر مجھے ایک اطلاع میں اس کی قیمت یا ہدیہ 4 روپے, جس میں سے 1 روپیہ وہ جو زینبیہ پروجیکٹ ہے اس کے اندر جائے گا, اور 3 روپے جو اس کا خرچہ آیا. یعنی ایک طرح سے یہ اس سے دوہرا فائدہ منتظمین نے رکھا ہے کہ آپ کو وہ ثواب بھی ملے اور آپ کے گھر میں کتاب بھی پہنچ گیا. لیکن یہ تو خیر اس وقت رمضان میں 4 دن پہلے شائع ہوئی ہے تو نام آ گیا, لیکن یہ ویسے ہی اپنی عادت بنا لی. یہ مہینے میں ایک مرتبہ ایک کتاب ضرور خرید کے لانا ہے اور گھر میں رکھنا. اور دوسری بات, نجفی کیسے لائبریری والوں نے زیارات کے پروجیکٹ کے اوپر یہ ایک کیسٹ جس میں عراق کی ساری زیارتیں, شام, ایران, مکہ اور مدینے کی ذرا مختصر زیارت, یہ کیسٹ نکالا, اور غالباً بہت ہی کم ہدیے کے اوپر یہ سیل پہ رکھا ہے. جو آپ کو یہاں بھی مل جائے گا اور وہاں نجفی کی مین لائبریری سے بھی. اگر ان لوگوں کے لیے کہ جو ٹیلی ویژن کی یا باہر کے ملکوں کی فلمیں دیکھنے کے عادی, اب خود مارک تو نہیں کہہ سکتے ہیں اسے, لیکن پہلی کوشش اور ایسے علاقے کی کوشش کہ جہاں پہ اتنی سی ریکارڈنگ بھی بہت مشکل, جس طرح اس مرد مومن جن کے نام سے میں آگاہ نہیں اپنے آپ کو خطرے میں ڈال, عراق کی یہ ساری زیارتیں اس میں کور تھی. ذخیرہ ہے آپ کے پاس محفوظ رہے, کبھی آپ کے بچے دیکھ لیں گے, کبھی گھر کی خواتین دیکھ لیں گی, کبھی آپ کو موقع ملے. ہدیہ بھی غالباً 100 روپے ہے یا ایسا ہی کچھ, اس کے بارے میں مجھے تفصیل نہیں معلوم, یہ آپ معلوم کر لیجیے. اور یہ وہ چیزیں کہ مہینے 2 مہینے میں ایک آدھ وہ 10 فلموں کے کیسٹ ہیں اور 15 گانوں کے کیسٹ ہیں اور 30 بےحدا کیسٹ, ان کے ساتھ اگر یہ کسی کونے میں پڑا رہا اور کبھی آپ کی اور آپ کے بچوں کی زندگی بدل, تو اس کا صدقہ جاری ہے اور ثواب کتنا ہوگا. مومن کا گھر باہر آ, خلاصہ یہ علوم اہل بیت سے خالی نہیں رہنا چاہیے, چاہے وہ کتاب کی شکل میں ہو, چاہے وہ آڈیو کی شکل میں ہو, چاہے وہ ویڈیو کی شکل میں ہو. اور اگر ہماری عورتیں ذرا ان چیزوں کی عادی ہو جائے تو ایک بڑا مسئلہ حل ہو جائے گا. جو سوال ہوتا کہ آپ تقریر میں تو عورتوں کی اتنی ذمہ داری بتاتے مگر ہم دین کی اتنی معلومات نہیں رکھتے, ہم آخر وہ کیا ماحول بنا کہ ہمارے بچے اس ایج میں 6 مہینے 4 مہینے 2 مہینے بگڑنے سے بچ جائے اسی ماحول کے جو. کہ اگر مختلف ڈائجسٹ اور ناول پڑھنے کے ساتھ ساتھ یا غزوہ تبوک یا اس قسم کی دیگر دینی کتابیں پڑھ رہی, بچے کے ذہن میں تصویر جا رہی, ماں اگر وہ بےحدہ فلمیں دیکھنے کے بجائے اس قسم کی مذہبی فلمیں دیکھ رہی یا مذہبی پروگرامز کے ویڈیو دیکھ رہی, یہ بچے کا خود بخود یہ چیز پہنچ رہی, یہ اس کا ایک جز. کچھ باتیں اور رہ گئی, اگر کہ مجھے کل سورہ یوسف پہ بات کرنا, لیکن تقریر کے شروع میں کچھ تذکرہ اس کا ہو. اور اگر آپ کی تقریر آپ کو ذرا طویل لگ رہی, واقع لگ رہی, کیونکہ کل رات پوری آپ حضرات سے جاگ کے گزاری, آج نماز جمعۃ الوداع اور یوم القدس کے اجتماعات تکن تو بہت زیادہ ہو گئی, لیکن یہ ذمہ داری مجھ پہ آئی تھی اس لیے ذرا رو میں بہتا چلا گئے. اپنے گھر سے بہرحال قبر نہ بنائیے, رسول کی حدیث, یہودیوں کی طرح سے اپنے گھر کو قبر نہ بنانا. پوچھا گیا رسول اللہ کہ یا رسول اللہ گھر قبر کیسے بنتا, کہا کہ سارا بھی اگر عبادت گاہ تک محدود, نمازیں ہیں تو مسجد میں پڑھی جائیں, مجلسیں ہو تو وقت امام بارگاہ میں انجام پائی جائیں, مسئلے مسائل ہو تو وقت مدرسے میں زیر بحث ہے, گھر کے اندر اگر اللہ کا اور دین کا کوئی ذکر نہ ہو وقت کی مانے ہو. اسی لیے اکثر مراجع کے نزدیک استاد نماز بھی بہتر ہے کہ آپ گھر میں پڑھو, گھر والوں کو پتا چلے, ایک ماحول بنے. تو اپنے گھر عبادتیں بھی اور اپنے گھر میں یہ علوم اہل بیت کا ایک حصہ بھی ضرور رکھیے گا. آپ کا گھر روشن ہوگا, منور ہوگا, ماحول بنے گا, اولاد کو ایک پیغام ملے گا, اور آپ کے انتقال کے بعد بھی کبھی نہ کبھی انسان وارثوں میں سے کوئی ان میں سے کسی چیز سے استفادہ کرے, اس کی ساری زندگی بدل جائے اور سارا ثواب آپ کو 4 روپے مہینہ یا 50 روپے مہینہ یا 100 روپے مہینے سے حاصل ہو جائے, اور اس سے زیادہ بہتر سودا کوئی نہیں ہے. ورنہ تو حقیقت یہ ہے کہ والعصر ان الانسان لفی خسر, انسان دنیا کی لالچ, انسان پیسے کی محبت, مسلسل خسارے اور نقصان ہی کے افعال کو انجام دے رہا, مسلسل نقصان کا سودا کر رہا, فقط دولت دنیا کی لالچ ہوں. جو ہم
پروفیسر محیث الدین صاحب تقریر فرمائیں گے حزب اللہ تحریک اور ذرا ابلاغ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. شرکاء محترم, آج کا یہ موضوع دراصل ایک نہیں بلکہ کئی سیمینار کی طلب کرتا ہے, اور ایک نشست کے اندر کسی غیر مربوط انداز کے اندر ذرائع ابلاغ کے کردار کا تعین کرنا بڑا مشکل ہے, لیکن بہرحال چونکہ مذاکرے کے اندر یہی ایک محدود وقت ہے, اس کے اندر غیر مربوط گفتگو آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا. میری ناقص رائے کے اندر دنیا بھر کی جتنی تحریکیں, انقلاب اور فکریں دنیا میں پھیلی ہیں, ابلاغ ان کی کسی نہ کسی طرح معاونت کرتا رہا ہے. اور اگر کوئی انقلابی فکر, کوئی پیغام, کوئی تحریک لوگوں کو قائل نہ کر سکی تو اس میں میرے خیال میں کہیں نہ کہیں ابلاغی رکاوٹوں کا دخل ہے. یہ ابلاغی رکاوٹیں اسلام دشمن تحریکوں کی پیدا کردہ ہو سکتی ہیں, یا خود غیر شعوری طور پر ہم نے ہماری اپنی کھڑی کی ہوئی رکاوٹیں جن کا ہمیں خود احساس نہیں ہے ہو سکتی. مطلب یہ کہ ہمیں یہ عام شکایت ہے کہ جہاں کہیں مسلمانوں نے تو انقلابی تحریک برپا کی, خواہ وہ لبنان کی تحریک ہو, خواہ وہ افغانستان کی تحریک ہو, خواہ وہ فلسطین کی تحریک ہو, ذرائع ابلاغ کے اندر جو خبریں اور خود ہمارے مسلم ممالک ذرائع ابلاغ کے اندر جو خبریں ہم تک پہنچتی ہیں, اس کے اندر جو پینٹڈ پکچر آتی ہے, اس میں وہ الفاظ ہمیں سننے کو ملتے ہیں, مسلم فنڈامنٹلسٹ, ایکسٹریمسٹ, ٹیررسٹ, یہ سارے وہ الفاظ, یہ سارے وہ اصطلاحیں ہیں جو ہم مغرب سے مثال لے رہے ہیں شعوری طور پر یا غیر شعوری طور پر. اور افسوس یہ ہے کہ ہمارے اپنے مسلمانوں کو ذرائع ابلاغ اخبارات, جن کی کئی بھی سینکڑوں مثالیں دی جا سکتی ہیں, کہ جو ویسٹ کے میڈیا کو کوٹ کرتے ہیں اور اس کے اندر بیان ہی وہی ترجمے جس میں مسلم بنیاد پرستوں نے یہ کیا, جواباً مسلم بنیاد پرستوں نے یہ کیا, امام خمینی نے 5 افراد کا ناشتہ کیا, فلاں نے یہ کیا, فلاں نے یہ کیا. اصل میں یہ جو ساری غلط فہمیاں ہیں خود انقلاب ایران کے بارے میں, خود اسلامی تحریکوں کے بارے میں, یہ اصل میں کچھ نہ کچھ ایسی ابلاغی رکاوٹیں ہیں جو کسی نے کھڑی کی ہیں یا غیر شعوری طور پر ہم نے خود اپنے لیے کھڑی کر رکھی, اور ہم شعوری یا غیر شعوری طور پر اس کو ملٹی پلائی کرتے چلے جا رہے ہیں, جس کی وجہ سے جیسے مولانا نے بھی عرض کیا اور فرمایا کہ رائے عامہ کی بیداری, اصل میں رائے عامہ کی ہمواری اور بیداری سے ابلاغ کی معاونت سے ہی ہو سکتی ہے. تو ہم نے کبھی اس بات کا جائزہ نہیں لیا کہ رائے عامہ کی بیداری اور ہمواری کے اندر خود ہماری اپنی شرکت کتنی ہے. کیا ہم نے اس کی اہمیت کا کبھی اقرار کیا ہے؟ کبھی ہم نے اس بات کا احساس کیا ہے کہ یہ ابلاغ کتنی اہم چیز, اس کے بغیر ہم ایک لمحہ اپنی تحریک کو آگے نہیں بڑھا سکتے. بے شمار مثالیں, مثلا میں آپ کو, اب یہ ابلاغ عمل کرتا ہے, کوئی صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں صرف عمل ہی عمل کا قائل ہے, نہ کون سا ابلاغ جو ہے آپ کے عمل کو آگے بڑھانے میں بڑا معاونت کرتا ہے. اس کی ایک مثال میں پاکستان کے حوالے سے آپ کو دے کر آگے بات بنانا چاہوں گا. بات یہ ہے کہ ہمیں اچھی طرح یاد ہے کہ خانہ کعبہ کے اندر جو ایک واقعہ ہوا تھا, اس کے حوالے سے پاکستان بھر کے اندر ایک عوامی تحریک شروع ہوئی, ایک دن کے لیے 2 دن کے لیے اس میں کہا گیا کہ خانہ کعبہ پر قبضہ ہو گیا, اور یہ کہا گیا ہمارے ریڈیو سے ٹیلی ویژن سے کہ مرتدین نے قبضہ کیا. کسی شخص نے جاننے کی کوشش نہیں کی یہ مرتدین کون تھے, یہ خبر کہاں سے آئی؟ ہم سب لوگ شعوری یا غیر شعوری طور پر اس تحریک میں شامل تھے، ہم نے جلوس نکالے، ہم نے پتلے جلائے، ہم نے مختلف سینٹرز کو آگ لگائی، لیکن بہت عرصے کے بعد یہ معلوم ہوا کہ یہ ایک پینٹڈ پکچر تھی جو سامراج کے ایجنٹوں نے وہاں سے پیدا کی تھی اور اس کو آگے پھیلایا تھا. لیکن یہ تصدیق کا اتنا وقت نہیں ہوتا، اس میں بڑا وقت لگتا ہے، اس لیے کہ میتھ میڈیا جسے ہم اولاد عامہ کا ذریعہ کہتے ہیں وہ تو ان کے پاس تھا، تمام ذرائع ان کے پاس تھے، تمام ایجنسیاں ان کے پاس تھیں، ان کے ذریعے جو خبر ہم تک پہنچی وہ یہ تھی کہ یہ متدین تھے. اور میں خود اس سے متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکا. میں نے جب وہ فلم دیکھی تقریباً کے اوپر تو جن افراد کو اٹھا اٹھا کر وہ فوجی لے کر آ رہے تھے وہ نورانی چہرے ہوں گے ضرور، لیکن مجھے واقعی تھا وہ شیطانی چہرے لگے. اس میں کہ میڈیا نے میرے ذہن کے اندر ایک تاثر پیدا کیا تھا کہ یہ وہ شخص تھا جس نے میرے خانہ کعبہ کا تقدس کا پامال کیا، اس کی شکل دیکھو، اس کی شکل میں کسی لانت برس گئی. ذہنی طور پر یہ میڈیا پینٹڈ پکچر تھی جس نے میرے لاشعور کے اندر ایک اثر کیا جس سے میں خود میڈیا کا آدمی ہونے کے باوجود اوائڈ کیے بغیر نہیں رہ سکا. تو آپ ان عام آدمیوں کا تاثر کے بارے میں کیا کہہ سکتے ہیں جو کہ اس سے متاثر ہوئے بغیر کسی صورت رہ نہیں سکتے؟ اسی طرح ابھی پچھلے برس جو حج ریلی کا واقعہ پیش آیا، اگر ہم غور فرمائیں اس پر، میں جو انڈیا سے ڈیلیگیٹ تھے مولانا یوسف غالب علی گڑھ یونیورسٹی کے، انہوں نے شاید ایک نقطہ اس میں اٹھایا تھا کہ کتنے ایسے لوگ ہیں جو حج کے انقلابی تصور سے آشنا ہیں. اصل بات یہ بھی ابلاغ کی تھی کہ ہم نے لوگوں کو ابھی ذہنی طور پر اس کام کے لیے تیار نہیں کیا، ہمیں اس چیز کو تسلیم کرنا چاہیے. اور شاید یہ پری میچور اسٹیپ تھا میرے نزدیک، میری ناقص رائے کے اندر، کہ آپ حج جیسے موقع پر جبکہ ایسے لوگ جو دین اور سیاست کو جدا نہیں سمجھتے وہ بھی اس بات پر قائل تھے کہ یار دین اور سیاست الگ چیز نہیں ہے، لیکن حج دیکھے جی ایک ایسا مقدس اور ایسا عبادت کا تصور چار پانچ دن کا، اس میں یہ اللہ اللہ دس ہلّہ گلا آپ کے سارے اس پاکیا تصور کو ڈیمیج کرنے کے لیے کافی. یہ نہیں ہونا چاہیے. باقی اوقات میں جو مرضی ہوتا ہے، یعنی وہ افراد جو مسجد کے اندر سیاسی جلسہ کرنا تو غلط نہیں سمجھتے، اس لیے کہ آزان حق ہے اور مسجد بھی اللہ کا گھر ہے اور خانہ کعبہ بھی اللہ کا گھر ہے، لیکن وہاں پر آزان حق دینے کو جو ہے وہ یہ سمجھتے کہ شاید یہ کوئی ہلّہ گلا ہے. بات اصل میں یہ نہیں ہے، بات اصل میں پیغام کی کشمکش ہے کہ جو پیغام ہم دینا چاہتے ہیں اس کی کشمکش اس پیغام کے ساتھ ہے کہ لوگوں کے ذہن کے اندر پہلے موجود ہے یا وہ پیدا کیا گیا. جب تک اس کشمکش کے اندر صدا ہماری نہیں ہوگی، ہم وہ ہدف ہی صورت میں حاصل نہیں کر سکتے جو ہم براہ راست بغیر کسی حکمت عملی کے آگے بڑھانا چاہتے ہیں. اور یہی وہ آئے تھے، اگر میں غلط نہیں کہہ رہا ہوں اور ہمارے کرام تصدیق کریں گے، کہ قرآن میں جیسے فرمایا گیا کہ اودو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن، کہ اپنی دعوت رب کی طرف بلاؤ، دعوت دو، لیکن حکمت کے ساتھ، دانائی کے ساتھ، کمیونیکیشن اسٹریٹجی کے ساتھ. اور آپ ویسے اگر لکھ ماریں گے تو خواہ کتنے سچے کیوں نہ ہو بلاسٹ ہوگا، میں اس کو پری میچور بلاسٹ کہتا ہوں. لہذا اگر لوگوں کے اندر یہ آدمی کا عمل، یہ رایاما کی بیداری کا عمل، بکوت کے ذریعے، پیمپلٹ کے ذریعے، تقریر کے ذریعے، یہ جو انسانیا مکہ پر آئے ریلی کرتے ہیں اور 40-50 لاکھ پروگرام میں ایک مجمع کی وجہ سے مولانا سلیمان طاہر صاحب اپنے رپورٹ پیش کر رہے ہیں، نیوز ذریعے سیٹسفائی ہوئی، کہتے ہیں کہ اس کا بڑا اچھا تاثر ہوا. یہی کام حج گاڑی سے پہلے شروع ہو جانا چاہیے تاکہ انٹریکشن ہوتی ہو، کشمکش ہوتی ہو، کچھ لوگ آپ کے لیے بھی ضرور کرنا ہم لگا ہو اور ان کے اندر ایک ضرورت اور ایک ہمت پیدا ہوتی. اصل میں یہ سر اولاد کی معاملت کے بغیر ایک کام کیا گیا میری ناقص رائے کے اندر، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ اب ہمیں رائے عامہ کا ہزار کرنے کے لیے پہلے سے 3 گنا زیادہ توانائیاں صرف کرنی پڑ رہی. اب صورت حال یہ ہے کہ پاکستان کے حوالے سے تو اس سے اگر میں اپنی گفتگو کروں، ایک یہ کہ انقلاب کے بعد اور ایک انقلاب سے پہلے ذرائع ابلاغ کو کس طریقے سے استعمال، میں نے بتایا کہ اس کے لیے بے شمار نشستوں کی ضرورت ہے، لیکن میں اجمالاً کچھ خطوط کی طرف اشارہ کرنا چاہوں گا. ظاہر ہے جب انقلاب آتا ہے تو پھر سب چیزیں جو ہے انقلاب کے مخالف جو ہے ختم کر دی جاتی ہیں، کوئی دب جاتے ہیں، کوئی بھاگ جاتے ہیں، کوئی چھوڑ کے چلے جاتے ہیں، آپ کے لیے میدان صاف ہوتا ہے. لیکن میدان صاف ہونے کے بعد ہمارے پاس کوئی پروگرام اگر نہیں ہوگا تو پھر وہ انقلاب جو ہے وہ اپنی حفاظت کھو دیتا ہے. اس وقت کے لیے ہمیں تیاری کرنا ہے، جس کو ہم لانگ ٹرم پلاننگ کا حصہ کہہ سکتے ہیں، کہ اگر کل کو آپ کو کوئی موقع پاکستان میں ملتا ہے تو آپ سے اگر کوئی کہے کہ ذرائع ابلاغ کا کمیونیکیشن ماڈل کیا ہے آپ کے پاس، تو آپ یہ نہ سوچیں کہ اب ہم مسلم انسٹیٹیوٹ کے تحت سیمینار کریں گے کہ ڈرامے کیسے ہوں، فلمیں کیسی ہوں، تھیٹر کیسی ہو، فلاں چیز کیسی ہو، اور اس کے بعد ہی اس کے اثرات اور پھل جائیں وہ 10 سال کے بعد آنے متوقع ہوں، اور اس سے پہلے سبانہ خاصہ عبارت ہوا اور کلیپس ہوا. لہٰذا ایک تو یہ وہ کام ہے جس کے لیے میں آخر میں تجویز دوں گا کہ لانگ ٹرم پلاننگ کے طور پر ہمیں آج اس کام شروع کرنا چاہیے اور اس کے لیے ہمیں اپنی حکمت عملی وضع کرنی چاہیے. دوسری بات یہ ہے کہ آپ کی اپنی تحریک کے لیے معاونت, اس کو میں دو حصے کر سکتا ہوں. ایک تو یہ جو کامیابی کے لیے جو آپ استعمال کر سکتے ہیں وہ تو بات ہے ہی, لیکن جب تک کامیابی نہیں ہوتی اس وقت بھی آپ کا یہ فرض ہے. یہ بات نہیں کہ حکومت کیونکہ حزب اللہ کے مخالفوں کی ہے مسلم ممالک کے اندر, لہٰذا ہمارا نہ اس ریڈیو سے کوئی تعلق ہے, ہمارا نہ اس ریڈیو سے کوئی ٹی وی سے کوئی تعلق ہے, اور نہ ہمیں اس کے معاشرے کی کوئی ضرورت ہے, اور نہ ہمیں اس کی اصلاح کے لیے کوئی سوچنا چاہیے. یہ میں سمجھتا ہوں کہ اس سارے معاشرے کے اندر رام الناس کے معاشرے میں اپنے آپ کو کاٹ دینے والی بات, اور اس سارے میلے سے اپنے آپ کو الگ تھلگ رکھ کر آپ اس میسج کے اندر کوئی تبدیلی پیدا نہیں کر سکتے جس کے اندر آپ کھڑے ہوئے. میری یہ ناقص رائے ہے کہ پہلا کام یہ ہے کہ انہیں ذرائع ابلاغ کے محاصرے کا کام نہیں کیا. میں محاصرے کی چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. میں تو یہ نہیں کہتا کہ بہت بڑا جلوس نکالا جائے کہ وہاں بلڈنگ کو آگ لگا لی گیا, بس میں بے شمار ایسے واقعات ہیں کہ ہم محسوس کرتے ہیں کہ ٹیلی ویژن پہ ایک ڈرامہ آ رہا ہے, ہم دیکھتے ہیں کہ یہ غلط ہے اور میری فیملی سیٹل سے میری سوسائٹی کو نقصان پہنچا سکتا ہے, لیکن ہم اپنی ذمہ داریوں سے پوری طرح آگاہ نہیں ہوتے. ہم سمجھتے ہیں کہ کوئی تنظیم اٹھے گی, کوئی ذمہ داری اٹھے گا, کوئی گروپ اٹھے گا, کوئی تنظیم اٹھے گی, وہ اس کا یہ کام ہے کہ وہ اس کے خلاف تحریک کو اٹھائے, لیکن میرا انفرادی اور طور پر کوئی فرق نہیں ہے کہ میں اس کو معاف دے رہا. میں ایک ٹیلی فون کرنا بھی کچھ سوال نہیں کرتا, میں ٹیلی فون ڈائریکٹری سے ویسے تو دشمن نمبر تلاش کرتا ہوں, لیکن میں یہ کہتا ہوں کون ٹیلی ویژن اسٹیشن کا نمبر تلاش کروں جس کے لیے میں اس کا فیڈ بیک کے طور پر ایک معاشرے کے طور پر کام کر سکتا ہوں. میں اس کی بےشمار مثالیں دے سکتا ہوں کہ اس کا افیکٹ کیا ہوتا ہے. ویسے ڈیرا اسماعیل خان ایک چھوٹا سا شہر ہے پاکستان کا جہاں میں نے گورنمنٹ میں پڑھایا, وہاں کا جو چھوٹا سا ریڈیو اسٹیشن ہے اس کا امپیکٹ چھوٹے علاقے کے اندر کیا ہوتا ہے اس کی چھوٹی سی مثال. کہ ریڈیو پاکستان سے خبروں کے اندر جو چھوٹی چھوٹی خبریں ہوتی تھیں وہاں پر بسوں کے اوقات بتایا جا رہا تھا کہ ڈی آئی خان سے راول پنڈی جانے کی بس کے اوقات 7:30 بجے کے بجائے اب 6:30 بجے کر دی. سنائی کی نیوز کاسٹر نے کہیں 6:30 بجے کی بجائے 8:30 بجے کا ٹائم جو استعمال کیا, ترجمے میں غلطی بھی یا اس کے جیسے غلطی بھی ورنہ لمبے سوال, لیکن وہاں پہ چھوٹے سے علاقے کے لوگوں کی بیداری کا بنے اس لیے کہ چھوٹے علاقے میں ریجنل میڈیم جو ہے یہ ریڈیو جو کافی اکٹھے تھے, اتنے ٹیلی فون آئے اتنے ٹیلی فون آئے کہ ایک مصیبت پڑ گئی ریڈیو والوں کو, اور بلاخر اس نیوز کاسٹر کی تان اس بات پر ڈوبی کہ اس کو یہاں سے نکالا گیا. کسم کو ورنہ یہ کہ کیا ضرورت ہے کسی آدمی کو, اس آدمی نے یہ کہا کہ دیکھیں اس ریڈیو کے ذریعے خبر اس لیے اشر کیجیے کہ ہماری رہنمائی ہوتی, ہماری رہنمائی کی وجہ ہمارے ہمیں گمراہی کی تھی کہ 6:30 بجے کی بس 8:30 بجے بس جائے گی, اس سے ہمارے نقصانات میں. تو مسئلہ یہ کہ چھوٹا چھوٹا سا کام, چھوٹی چھوٹی باتیں جو کہ محاسبے کے طور پر ٹیلی ویژن ڈرامہ تھا پاکستان کے, کیونکہ یہاں بھی جو میں نے کمپلیٹ پڑھا ہے ڈاکٹر کلیم صدیقی صاحب پر قائد اعظم کے بارے میں کچھ کلمات ہیں, اس کے حوالے سے بات آگے چلاؤں کہ پاکستان ٹیلی ویژن پر ایک ڈرامہ چلتا رہا جس مثال کے فرمودات قائد اعظم پر مبنی ڈرامہ سیریل دیار وفا, ہمارے بہت مشہور اخبار کے کالم نویس ہیں حقانی صاحب جانتے ہیں, ان کے اخبار میں لکھتے ہیں, ان کا یہ تحریر صدر ڈرامہ تھا. اس میں ڈرامہ یہ تھا اور میں نے وہاں کے وزیر اعتراض کے سامنے فنکشن میں کھڑے ہو کر کہا, میں نے کہا جناب آپ کہتے ہیں کہ مسلم لیگ کی حکومت ہے جو پاکستان کی ماں کہلاتی, اس کی حکومت کے دور میں ہوا یہ ہے کہ قائد اعظم کے فرمودات پر مبنی ڈرامہ سیریل دیار وفا کے اندر ایک نوجوان خاتون ہے اور وہ غیر شادی شدہ, وہ ایک اشتہار دیتی, اشتہار کے اندر کچھ مختلف نوجوان انٹرویو دینے کے لیے آتے ہیں, ان سے ایک نوجوان کا انتخاب کرتی اور اپنے آفس کے لان کے اندر سیر کرنا شروع کر دیتی, ڈرامہ ختم ہو جاتا. میں نے کہا جی کہ مجھے نہیں معلوم, میں نے تحریک پاکستان میں حصہ نہیں دیا, نہ میں نے قائد اعظم رحمہ کو دیکھا ہے, لیکن عام میں سے جو پرانے پرانے کارکنان جو ہر 14 اگست کو اکٹھے ہوتے ہیں کہ تحریک پاکستان میں کارکنان کے, کہتا ہے میں نے قائد اعظم کی جو گاڑی کی کسوٹا پکڑا ہوا تھا, کوئی کہتا ہے میں ڈنڈا پکڑا ہوا تھا, کوئی کہتا ہے میں نعرے مارا تھا, یہ سب اکٹھے ہوتے ہیں, ان میں سے کوئی بتائے کھڑے ہو کر کہ قائد اعظم کا کون سا ایسا فرمان ہے جس کے مطابق یہ ڈرامہ سیریل جو ہے وہ آپ نے اور کہیں, اور معاف کیجیے اگر یہ قائد اعظم کا فرمان ہے تو کم از کم میں اس کی نافرمانی کا اعلان کرتا ہوں, لیکن اس کا نوٹس لینا, یہ ساری باتیں ہیں کہ ہمارے معاشرے کے اندر کوئی اس سوال کا نوٹس نہیں دیتا, کوئی آدمی اتنی تکلیف گزارا نہیں کرتا کہ اس اخبار کے فروغ کے بارے میں کوئی لیٹر بھی ایڈیٹر ملی, کیونکہ میں بھی مولی پاس ہوں, اور جب ہم اپنا رول پلے نہیں کرتے اور منتظر رہتے ہیں تو دوسرا اٹھے گا یہ کام اسلامی ہوگا, ہم سب کم از کم حزب اللہ سے وہ بات طے کر لینی چاہیے. اس معاشرے کے اندر 1,000 2,000 3,000 حزب اللہ جتنے ہیں وہ کم از کم ساتھ ہی اپنا رول پلے کریں. میں کہتا ہوں اگر تنظیموں بنتی چھوٹی چھوٹی وہ کچھ نہ کریں, خاموش مظاہرہ پلے کارڈ لے کر اخبار کے باہر کھڑے ہو جائیں یا ٹی وی کے باہر کھڑے ہو جائیں, سبھی امپیکٹ ویسٹ میڈیا کے خلاف آتے ہیں, خاموش ڈیمانسٹریشن کر سکتے ہیں. ڈاکٹر سنیل فاروقی کے قتل کے بارے میں جو پلے ڈاؤن کیا ہے امریکن پریس ہوگی آپ لوگوں کے سامنے, متدر ڈاکٹر آپ کو حسین کی اس کتاب کا جو اسلام اینڈ ویسٹرن میڈیا لکھی ہے اس میں تھوڑے سے پیسے میں بہت سارے واقعات درج کیے گئے. تو گزارش یہ ہے کہ اس میں اس سارے معاملات کے ریڈیو اور ٹیلی ویژن اور اخبارات کے اندر ایک دن میں تو ہم یہ لڑائی لڑ نہیں سکتے, کیونکہ یہ اسلام دشمن طاقتوں نے سارا سال سے اس پر کام کیا, انہوں نے ہدف بنایا پاکستان بننے کے بعد پاکستان کے کمیونسٹ ناصر نے اور پاپولر ناصر نے باقاعدہ اخبارات کو اپنے ہاتھ میں لیا اور اس کے اندر انہوں نے ایک لابی کو بھرتی کیا اور وہ لابی جو ہے یہی ساری رائما کی آواز سمجھ کے لوگوں کے سامنے آتی رہتی ہے اور آج تک کوئی سلسلے میں کوئی حکمت عملی وضع نہیں کی گئی کہ جو ہماری مسلمانوں کی یا کم از کم خلاف اسلام جو آواز ہے اس کو دبانے کے لیے کوئی کوشش کی گئی.